السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کل سے ملک بھر میں 6ٹی سے 8ویں جماعت میں تدریسی عمل بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے. اسلام آباد میں این سی او سی کے اجلاس کے دوران حکام نے ملک بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسکولز کھولنے کی اجازت دی. اس سے قبل این سی او سی نے پہلے مرحلے میں جامعات، کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت میں تدریسی عمل کی بحالی کی اجازت دی تھی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار 4 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 75,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ایک ماہ کے دوران کیسز کی یہ سب سے کم تعداد ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جموں و کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس حق کے آج بھی منتظر ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے جموں و کشمیر سے متعلق بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. حکومتی، اتحادی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہوں اور وفاقی وزراء کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک مشترکہ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ عمل نہیں ہے. فوجی قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں ملوث نہ کرنے کی بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے مبینہ طور پر فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنے کو کہا تھا. کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 8 سال بعد سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے تحت کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو جرم میں سہولت کاری کے باعث عمر قید کی سزا سنائی ہے. اسی کیس میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رہنما حماد صدیقی کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے. 11 ستمبر 2012 کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں لگنے والی ہولناک آگ سے وہاں کام کرنے والے 264 افراد زندہ جل کر یا دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس واقعے میں 50 سے زائد افراد جان بچانے کے دوران زخمی بھی ہوئے تھے. حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف، جو پچھلے سال نومبر میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا، فوجی عدالت میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلانے کا عندیہ دیا ہے. سوموار کے روز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی عدالت میں ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے موقع پر وفاقی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے ایک سربمہر لفافہ عدالت میں جمع کر دیا، جس میں ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کو لکھا گیا تھا. ادریس خٹک کے وکیل لطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کے لیے آئین اور قوانین میں ترامیم کی بیعت ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے. پاکستان میں کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین کینسینو کے تیسرے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ کرونا ویکسین چینی کمپنی نے تیار کی ہے. آزمائشی مرحلے میں 8 سے 10 ہزار پاکستانی شریک ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں، جبکہ قومی ادارہ صحت کے سربراہ اور معاون خصوصی برائے صحت کے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کے کلینیکل ٹرائل سے ملک میں مختلف بیماریوں کے خلاف دیگر ویکسین تیار کرنے کی گنجائش میں اضافہ ہوگا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے ان کے بقول کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ آج بھی اس حق کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے جموں کشمیر سے متعلق بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوا نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ حکومتی اتحادی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہوں اور وفاقی وزراء کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک مشترکہ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں۔ فوجی قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں ملوث نہ کرنے کی بات ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب اتوار کے حزب اختلاف کی جماعتوں نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنے کو کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء نے اس طرح کے بند کمرہ اجلاسوں میں کی گئی گفتگو کو عام کر کے نئی روایت قائم کی ہے۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں علی فرقان کی رپورٹ پیش کریں گے۔ اور آئیے اب آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں انسداد دہشت گردی نے 8 سال بعد سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو جرم میں سہولت کاری کے باعث عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسی کیس میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رہنما حماد صدیقی کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ 11 ستمبر 2012 کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی ہولناک آگ سے وہاں کام کرنے والے 264 افراد زندہ جل کر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس واقعے میں 50 سے زائد افراد جان بچانے کے دوران زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں کراچی سے محمد ثاقب کی زبانی پیش کریں گے۔ حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ وہ پچھلے سال نومبر میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ سوموار کے روز پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی عدالت میں ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے موقع پر وفاقی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے ایک سربمہر لفافہ عدالت میں جمع کیا، جس میں ادریس خٹک کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلانے کو کہا گیا۔ ادریس خٹک کے وکیل لطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے لیے آئین اور قوانین میں ترامیم کی میعاد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ لطیف آفریدی نے کہا کہ اس قانون کے تحت شریک ملزم کا تعلق بھی افواج پاکستان سے ضروری ہے، مگر ادریس خٹک کے ساتھ کوئی بھی شریک ملزم نہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پچھلے سال نومبر میں پراسرار طور پر غائب ہونے والے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے خلاف حکام نے فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ ایک روز قبل پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی عدالت میں ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے موقع پر وفاقی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے ایک سربمہر لفافے میں جواب دائر کر دیا ہے۔ ادریس خٹک کے وکیل لطیف آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
اب پتہ چلا کہ ادریس خٹک کو جو ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کو کہا کہ تم نے پتہ نہیں کس کے ہاں اپنے راز بیچ دیے ہیں اور راز اگر اپنے افشا کر دیے، تو یہ تو پتہ نہیں لگتا کہ کون سے راز اور کیا راز پاکستانی فوج سے متعلق راز تھے یا کس کے متعلق تھے۔
لطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ کسی بھی سیویلین کے خلاف اسی صورت میں چلایا جا سکتا ہے جب سیویلین کے ساتھ بری، ہوائی اور بحری افواج میں فرائض سر انجام دینے والا کوئی دوسرا ملزم بھی شامل ہو،
کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی دوسرا بندہ ایئر فورس سے یا فوج سے ملزم نہیں ہے، اور جب تک دوسرا بندہ اس کے ساتھ ملزم نہیں ہے تو اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، جس طرح کہ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ اسے اس پر جہد میں مقدمہ چلایا جائے گا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت۔
لطیف افریدی کا کہنا ہے،
جب یہ ہمیں کاپیاں مل جائیں اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں، کیونکہ جو دو دفعہ آئین میں ترمیم کر کے اور قوانین میں ترمیم کر کے طالبان کے لیے یا دہشت گردوں پر مقدمات چلانے کے لیے فوجیوں کو 4 سال دیے گئے، وہ میعاد ختم ہو چکا ہے۔
چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گا۔ عدالت نے اس مقدمے کی سماعت آئندہ 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان خیبر پختونخوا کے سربراہ شاہد محمود نے ادریس خٹک کے پراسرار طور پر غائب ہونے اور حراست میں رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا،
ایچ آر سی پی جو ہے نا وہ پھر فردر کے اوپر ایک اعلامیہ بھی جاری کر رہی، اور میں اوپر جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں یا آئی آر رحمان صاحب ہیں وائس چیئر پرسن صاحب، تو ان تک وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کریں گے۔
صوبائی یا مرکزی حکومت کی جانب سے ادریس خٹک کے پراسرار طور پر گمشدگی اور ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کے بارے میں ابھی تک نہ تو کسی قسم کا باضابطہ بیان جاری کیا گیا ہے اور نہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو مشتہر کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں علی فرقان کی رپورٹ اسلام آباد سے، جس کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ حکومتی اتحادی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہوں اور وفاقی وزراء کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک مشترکہ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں۔ فوجی قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں ملوث نہ کرنے کی بات ایسے وقت پر سامنے جب اتوار کے روز حزب اختلاف کی جماعتوں نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنے کو کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ وفاقی وزراء نے اس طرح کے بند کمرہ اجلاسوں میں کی گئی گفتگو کو عام کر کے نئی روایت قائم کر دی ہے۔ رپورٹ علی فرقان پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ نے یہ بات حزب اختلاف کے رہنماؤں اور وفاقی وزراء کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی، جس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو، عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی، جماعت اسلامی کے سراج الحق، جمعیت علماء اسلام فے کے اسد محمود، مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف احسن اقبال اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان سمیت کچھ وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اس ملاقات میں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ سیاسی و فوجی قیادت کا یہ اجلاس گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کے لیے اتفاق رائے کے لیے بلایا گیا تھا، تاہم حزب اختلاف کے رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر گلگت بلتستان کے انتخابات اور قومی احتساب بیورو کے سیاسی رہنماؤں پر مقدمات پر بھی بحث کی گئی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے فوج کی سیاست میں مداخلت پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، جس کے جواب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات میں فوج کا عمل دخل نہیں ہے اور یہ کام سیاستدانوں کو کرنا ہے۔ اس ملاقات میں موجود وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ فوج کو ملکی سلامتی اور جمہوریت عزیز ہے اور وہ سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فوجی قیادت نے کہا کہ وہ ہر منتخب حکومت کے حکم کے پابند ہیں،
جو بھی حکومت ہوگی فوج اس کو لبیک کہے گی۔ انہوں نے کہا کل آپ کی اگر حکومت ہوگی تو فوج آپ کا بھی فیصلہ مانے گی، لیکن فوج کو خام خام مسئلوں میں مت گھسیٹیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ اشد ضرورت ہے۔ اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو پھر یہ بہت دور بات جاتی ہے۔ اور انہوں نے جو سب سے اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ پروین جو صوبہ ہے پروینلی گلگت بلتستان کو آپ فیصلہ کر لیں الیکشن سے پہلے یا بعد میں۔
گزشتہ ہفتے ہونے والی اس ملاقات کو ایسے وقت پر ظاہر کیا گیا ہے جب 2 روز قبل حزب اختلاف کے جماعتوں نے فوج کے سیاست میں کردار پر اعلانیہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حزب اختلاف کے سیاسی رہنما سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزراء کی جانب سے اس بند کمرہ ملاقات کو عام کرنے کا مقصد اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کو سبوتاج کرنا ہے۔ اجلاس کے طے شدہ اصولوں کے مطابق گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے حوالے سے منعقدہ اس اجلاس کو عام نہیں کیا جانا تھا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ یہ اجلاس گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے بلایا گیا تھا، تاہم حکومتی وزراء نے بند کمرہ اجلاس کو موضوع بحث بنا کر نئی روایت قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اجلاس میں گلگت بلتستان کو صوبے کا عارضی درجہ دینے اور اس کے آمدہ انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے بات کی۔
ہماری طرف سے وہ گلگت بلتستان کی میٹنگ تھی، نہ ہم نے کوئی نیب کی بات کی، نہ اپنی کوئی ذات کی بات کی، ہم نے گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی چیئرمین بلاول نے بات کی اینڈ سر میوزک ٹو مائی ایئرز ایگزیکٹلی کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور وہاں ان کے حقوق کا میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے صرف ہمارے منشور میں ہے۔
حزب اختلاف کے رہنماؤں کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرف سیاست سے فوج کی مداخلت ختم کرنے کے مطالبات کر رہے ہیں تو دوسری طرف سیاسی معاملات پر فوج سے خفیہ اجلاسوں میں رہنمائی لی جا رہی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اب آپ کو ہم لیے جاتے ہیں کراچی، جہاں کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال کے بعد ثانیہ بلدیہ کیس کا فیصلہ سنایا، جس کے تحت کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو جرم میں سہولت کاری کے باعث عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسی کیس میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے رہنما حماد صدیقی کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ 11 ستمبر 2012 کو کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں لگنے والی ہولناک آگ سے وہاں کام کرنے والے 264 افراد زندہ جل کر یا دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس واقعے میں 50 سے زائد افراد جان بچانے کے دوران زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ تفصیل کراچی سے محمد ثاقب پیش کر رہے ہیں۔
کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ بلدیہ کیس میں مرکزی ملزمان عبد الرحمان اور بھولا اور زبیر چریا کو 264 بار سزائے موت جبکہ 4 دیگر ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ 11 ستمبر 2012 کو ملک کی تاریخ کے دہشت گردی کے اس بھیانک واقعے میں 264 افراد جل کر ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جس کا فیصلہ سانحہ کے 8 سال بعد سامنے آیا ہے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے 23 افراد کی سوختہ لاشوں کی شناخت آج تک ممکن نہیں ہو سکتی۔ فیصلے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا پر فیکٹری کو 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر آگ لگانے کا الزام ثابت ہو گیا ہے، جبکہ فیکٹری مینیجر سمیت 3 افراد کو سہولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی کیس میں عدالت نے ایم کیو ایم کے رہنما روف صدیقی سمیت 4 دیگر ملزمان کو عدم شواہد کی بنا پر بری بھی کر دیا ہے۔ سانحہ بلدیہ کیس میں 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ بلدیہ فیکٹری کیس میں ایم کیو ایم کے سابق رہنما حماد صدیقی اور علی حسن قادری کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اس واقعے کا پہلا مقدمہ سائٹ بی تھانے میں فیکٹری مالکان سائٹ لمیٹڈ اور سرکاری اداروں کے خلاف درج کیا گیا تھا، تاہم اس میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ تاہم 2016 میں نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ پر چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرایا گیا اور اسی سال دسمبر میں مرکزی ملزم عبد الرحمان اور بھولا کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ عدالت نے 2 ستمبر کو گواہوں کے بیانات اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیس میں ہلاک والے 18 سالہ اعجاز کی والدہ اور بلدیہ فیکٹری متاثرین کی تنظیم کی سربراہ سیدہ خاتون آج بھی اس دن کو بھلانے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دن ان کے علاقے میں قیامت صغرا کا منظر تھا، جب علی انٹرپرائز میں ہلاک ہونے والے درجنوں افراد کی تدفین کی جا رہی تھی۔
اگر ہمیں انصاف بھی ملے تو ہمارا بچہ نہیں آئے گا۔ اس دن قیامت تھی، قیامت صغرا تھی، ہر گھروں پہ لاشیں، ہر گھر پہ ماتم، ہر گھر پہ ڈیڈ باڈی، سب ینگ بچے۔
دوسری جانب ایک اور خاتون حسنہ بیگم کے مطابق انہیں اب بھی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔
ریاست سے تو ہم لوگوں کو کسی کو کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہاں انصاف مل سکتا ہے اللہ کے وہاں پہ۔
کچھ لواحقین یہ بھی سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ اس اہم کیس میں فیکٹری میں حفاظتی انتظامات نہ کرنے پر مالکان کو کیسے بری ذمہ قرار دے دیا گیا۔
مالکان کیوں یہاں سے فرار ہو گیا؟ مالکان کو کیوں فرار کرنے، جس ملک میں اتنے بڑے کیس ہو، جس فیکٹری میں 260 بچے کو جلایا دیا گیا ہو، اس مالک کے نام پہ کیس ہو، مالک کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ مالک کیسے جا سکتا ہے؟
واضح رہے کہ کیس کی بنیاد بننے والی جے آئی ٹی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سانحہ بلدیہ کی اصل وجہ حادثہ نہیں بلکہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینا تھا جس پر فیکٹری کو جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ فیکٹری میں ہونے والا سانحہ آتش زنی کا واقعہ تھا۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تکنیکی رپورٹس اور شہادتوں اور گواہوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ لگانے کا عمل حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش اور دہشت گردی کا منصوبہ تھا جو غالباً کسی کیمیکل کے استعمال سے ممکن ہوا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین کینسینو کے تیسرے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل کا آغاز ہو گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ کرونا ویکسین چینی کمپنی نے تیار کی ہے۔ آزمائشی مرحلے میں 8 سے 10 ہزار پاکستانی شریک ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں، جبکہ قومی ادارہ صحت کے سربراہ اور معاون خصوصی برائے صحت کے نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویکسین کے کلینیکل ٹرائل سے ملک میں مختلف بیماریوں کے خلاف دیگر ویکسین تیار کرنے کی گنجائش میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں کرونا وائرس ویکسین کی آزمائش کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا اعلان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا اور بتایا کہ کرونا ویکسین چینی کمپنی نے تیار کی ہے۔ آزمائشی مرحلے میں 8 سے 10 ہزار پاکستانی شریک ہوں گے۔ ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ ویکسین ٹرائل میں 7 ممالک کے 40 ہزار افراد رضاکارانہ طور پر شریک ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ پاکستان اب ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا جو COVID-19 ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز کر رہے ہیں۔
ایسا ٹرائل ہے جو اپنی نوعیت کا پہلا ٹرائل ہے پاکستان میں اس طرح کی ویکسین کا۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو اس کے نتائج نکلیں گے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو تو اس یہ ویکسین سیف بھی ہوگی اور افیکٹو بھی ہوگی، تو اس صورت میں اگر ایسے ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کا اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے فائدہ اور فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ جب ہم ایسے ٹرائل میں اس طرح کے ایک سائنسی مرحلے میں گھستے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہمارے میڈیکل سسٹم میں بہتری آتی ہے، ہماری کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔
قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام کا کہنا ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں ویکسین پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت کم و بیش 7 ویکسین Phase 3 ٹرائل میں چل رہی ہیں، جن میں سے 3 چین کی ہیں۔
ہم نے کم و بیش 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس کرنے ہیں، والنٹیئرز، ہر چیز کا ایک فارمل سسٹم ہے۔ ہم ان کو انڈکٹ کریں گے، اس کے بعد ان کو ویکسین لگے گی۔ پہلے ان کا سارا میڈیکل ایگزامینیشن، ویکسین کے بعد فالو اپ ہوگا۔ یہ فالو اپ جو ہے یہ ہم 12 مہینے تک کریں گے، لیکن جو ویکسین کے نتائج ہیں یہ تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4 سے 6 ہفتے کے دوران ہم 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس کو ویکسین لگا لیں گے، اور اگلے 3 ماہ میں ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینٹی باڈیز کس حد تک بنی۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں کہ پاکستان ایک عرصے سے کتے کی کاٹنے کی ویکسین بھارت اور چین سمیت دیگر ممالک سے منگوا رہا تھا۔ اب کرونا ویکسین کی تیاری کے بعد امکان ہے کہ ہر قسم کی ویکسین کی پاکستان میں تیاری ممکن ہوگی۔
اگر یہ کووڈ کے خلاف یہ ویکسین پاکستان میں ایون کے چائنا کی مدد سے ہی صحیح، لیکن اگر یہاں ٹرائل ہو رہا ہے، بہت سکسیزفل ہو رہا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے زیادہ کامیابی ہوگی جب وہ اس کی کاسٹ بہت کم آتی ہے اور بہت ہی نومینل چارجز پہ وہ مارکیٹ میں سیل ہو، اور گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں یہ فری آف کاسٹ ایک غریب آدمی کو لگایا جائے۔
پاکستان نے گزشتہ ماہ کرونا ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کی منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے اور جلد سے جلد اس بیماری کی ویکسین کی تیاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا کی ویکسین کینسینو کی آزمائش کا پہلا اور دوسرا مرحلہ چین میں مکمل ہوا تھا، جس کے بعد اب پاکستان میں بھی اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں کرونا کے کیسز کی تعداد کم ہونے کے بعد پولیو ویکسین پلانے کی مہم دوبارہ شروع ہو گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق سوموار سے شروع ہونے والی اس 5 روزہ مہم کے دوران ملکی سطح پر 5 سال سے کم عمر کے 40 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان میں فروری کے مہینے کے بعد ملکی سطح پر یہ پہلی پولیو مہم ہے۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب میں 63% ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس مثبت پایا گیا۔ ماہرین خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ لاکھوں کمزور بچوں کی صحت اور جان کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اب تک پاکستان میں کل 73 پولیو کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ گزشتہ سال کل 147 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر پاکستان کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر رانا محمد صفدر کے مطابق گزشتہ سال سے انہیں پولیو پروگرام کے حوالے سے کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اپریل 2019 میں پروگرام کے خلاف ایک جعلی مہم کے بعد کئی مہینوں تک پاکستان میں پولیو مہم تعطل کا شکار ہوئی، جس کے بعد ملک گیر سطح پر مہم شروع ہوئی، لیکن بدقسمتی سے رواں سال فروری کے بعد کرونا عالمی وبا کے سبب پہلی مرتبہ ملک گیر سطح پر پولیو مہم اب ہو رہی ہے، اس لیے پولیو وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تاہم وہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان ملک گیر مہم کے ذریعے نہ صرف پولیو وائرس بلکہ کیسز پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وائرس جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ پہ موجود ہے اور اچھا خاصا وائرس کا جو ہے وہ رسک ہے۔ اب اس کا جو اس کو کنٹین کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ ہماری ہائی کوالٹی کیمپین ہے، اور جو ہم لوگوں نے ابھی پلان بنایا ہے اگست سے لے کے ہمارا جو ہے وہ اگلی جو جنوری تک ہم لوگ جو ہے وہ لارج اسکیل کیمپین کرنے جا رہے ہیں۔
صحت عامہ کے ماہرین کے مطابق سیوریج میں پولیو وائرس کے 63% ماحولیاتی مثبت نمونوں کا پایا جانا پولیو پروگرام کی کامیابی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ سال یہ شرح 38% تھی، جس کو اس وقت بھی خطرناک قرار دیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب صبح خیبر پختونخوا میں جہاں اب تک پولیو کے 22 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، حکام کے مطابق پہلے روز 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ مہم کے دوران 65,36,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انسداد پولیو مہم گلبہار یونین کونسل کی کمیونیکیشن آفیسر ماریا اختر کے مطابق ان کی ٹیم کی پوری کوشش ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے تک پہنچا جا سکے، تاہم ابھی بھی مشکلات ضرور ہیں۔
جہاں تک تعلق ہے ریفیوزلز کا یا وہ لوگ جو پولیو کے قطرے دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں کہیں کہیں تھوڑے گیپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
یاد رہے کہ پولیو وبا پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہے۔ 2012 سے اب تک پورے ملک میں پولیو ٹیموں پر حملوں میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں پولیو ورکرز کے علاوہ سیکیورٹی آفیشلز اور عام شہری بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں اس سال اب تک 73 پولیو کیسز رپورٹ کی گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 147 تھی۔ ڈاکٹر رانا محمد صفدر توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2021 تک پولیو کے کیسز زیرو تک آ جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
دوہا میں افغان امن مذاکرات کے لیے رابطہ ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ امن بات چیت کے آغاز کے لیے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کی ٹیم مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ افغان صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسف صحیح کہتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے درمیان بات چیت کے طریقہ کار کے بارے میں اختلافات قائم ہیں۔ ان کے مطابق طالبان کا اصرار ہے کہ ان کی لڑائی کو جہاد کا نام دیا جائے، جبکہ افغان حکومت اس کے لیے تیار نہیں۔ سمیع یوسف زئی نے مزید کہا کہ یہ اختلافات شدید نوعیت کے نہیں اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ انہیں جلد دور کر لیا جائے گا۔ دریاسنا طالبان کی طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے تیز ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارک صحیح کہتی ہیں کہ امن بات چیت اور حملے ایک ساتھ جاری نہیں رکھے جا سکتے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین کا کہنا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 6 ماہ میں 7,000 حملے کیے، جن میں سے بقول ان کے ملک بھر میں 3,500 لوگ ہلاک بھی ہو گئے۔ اور بھارت کی پارلیمنٹ میں زرعی بلوں کی منظوری اور حزب اختلاف کے 8 راجیہ سبھا ارکان کی معطلی کے معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ٹکراؤ جاری ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے مذکورہ بلوں کو کسان مخالف قرار دیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز ایوان بالا راجیہ سبھا میں 37 ووٹوں سے ان بلوں کی منظوری کے خلاف حزب اختلاف کے ارکان نے ہنگامہ کیا، جس پر کاروائی کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے چیئرمین نے 8 اپوزیشن ارکان کو پورے مانسون اجلاس تک کے لیے معطل کر دیا۔ حزب اختلاف نے اسے جمہوریت کے قتل سے تعبیر کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان زرعی بلوں کی منظوری کے بعد زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
زراعت کے شعبے میں اصلاحات کے مقصد سے حکومت کی جانب سے پیش
کیے جانے والے دو بلوں کو لوک سبھا سے منظوری کے بعد جب اتوار کے روز راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا تو حزب اختلاف نے ان پر ووٹنگ کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن ڈپٹی چیئر پرسن ہری ونش نارائن سنگھ نے مطالبہ مسترد کرتے ہوئے 87 ووٹوں سے بلوں کو منظور کرا دیا، جس پر اپوزیشن کی جانب سے زبردست ہنگامہ کیا گیا۔ پیر کے روز جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے اپوزیشن کے 8 ارکان کو پورے مانسون اجلاس تک کے لیے معطل کر دیا۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے ایک نیوز کانفرنس کر کے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
مائک توڑی گئی، مائک کا تار نکال دیا گیا، اور ایسے لوگ جو اپنے پارٹی کے دل کے نیتا ہیں انہیں رول بک پھاڑ دیا۔ ایسے سجن جو 10 سال تک یو پی اے کے منتری رہے ہیں وہ پوڈیم پر آ گئے، اور لگا کہ ڈپٹی چیئر پرسن کو تو اب اٹیک ہی ہوگا۔ اگر مارشل نہیں بچاتے تو یہ سارے ویڈیو فوٹیج میں ہیں، اپ سبھاپتی کے اوپر فزیکل چوٹ کی بھی آشنکا بھی تھی۔
ادھر معطل ارکان نے پہلے تو ایوان سے نکلنے سے انکار کیا، مگر شام کے وقت انہوں نے پارلیمنٹ کے اعلان پر گاندھی کے مجسمے کے سامنے دھرنا دے دیا۔ وہ پیر کی شام سے لے کر منگل کی صبح تک وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں کتبے تھے جن پر جمہوریت کا قتل لکھا ہوا تھا۔ ان کا تعلق کانگریس، عام آدمی پارٹی، ترنمول کانگریس اور سی پی آئی سے ہے۔ بھارت کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا دھرنا پہلی بار دیا گیا۔ کانگریس کے ترجمان اور سابق راجیہ سبھا رکن میم افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں روی شنکر پرساد کے الزامات پر کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسمبلیوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ایوان کے چیئرمین مناسب کارروائی کرتے ہیں۔ انہوں نے بلوں کو منظور کرنے کے طریقہ کار کو غیر جمہوری اور ضابطوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا،
لیکن جس طریقے سے بل کو پاس کیا گیا پہلی بار ہو رہا ہے ہسٹری میں کہ اپوزیشن اتنی بڑی تعداد میں، جبکہ اس کی میجورٹی دکھائی دے رہی تھی، انہوں نے ڈیویژن مانگا۔ ڈیویژن کا مطلب ہے ووٹنگ مانگی، اور آج تک کبھی منع نہیں کیا جاتا اس کو، ووٹنگ کرا دی جاتی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے سرکار کے پاس نمبر نہیں تھا، ان کا بل جو ہے وہ لٹک جاتا، وہ فیل ہو جاتا، اس لیے انہوں نے باقاعدہ اس معاملے کو ڈپٹی چیئرمین کے ذریعے سے حل کرانے کی کوشش کی اور زبردستی اس کو وائس ووٹ سے پاس کرا لیا۔
دریاسنا اپوزیشن ارکان نے منگل کے روز راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کیا اور کہا کہ جب تک معطلی واپس نہیں ہوتی ان کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین نے منگل کی صبح کو دھرنا گاہ پر پہنچ کر اپوزیشن ارکان کو چائے پلانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے انہیں کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ان کی پیشکش مسترد کر دی۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین نے ایوان میں اپوزیشن ارکان کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک دن کے برت کا اعلان کیا۔ بلوں کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت کی خلیف جماعت اکالی دل کی ہرسمرت کور نے مرکزی کابینہ سے استعفی دے دیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں کسانوں کی جانب سے بلوں کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس منگل سے شروع ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ یہ اجلاس ورچوئل ہے، جس کے دوران بعض رہنماؤں کے پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب سنائے جائیں گے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75واں اجلاس کے سلسلے میں تعارفی سیشن ہوا، تاہم منگل سے باضابطہ طور پر مرکزی ایونٹس شروع ہو جائیں گے، جس کے دوران تمام 193 رکن ملکوں کے نمائندوں کی تقاریر ہوں گی۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس روایتی طور پر ملکوں کے درمیان دشمنیوں کے خاتمے، ایک دوسرے کی حمایت حاصل کرنے اور عالمی ترجیحات پر اظہار خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کردار ادا کرتا ہے۔ رواں برس ہونے والا اجلاس چونکہ آن لائن ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم سے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں اقدامات زیر غور آنے کا امکان ہے۔ عالمی وبا سے دنیا بھر میں اب تک لگ بھگ 960,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وبا سے امریکہ، برازیل اور بھارت سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس میں مختلف ملکوں نے اپنے سفیر یا نمائندے نہیں بھیجے ہیں، البتہ ان کی جگہ بڑی تعداد میں ملکوں کے سربراہ ورچوئل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ منگل کو جن رہنماؤں کے خطاب متوقع ہیں ان میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برازیل کے صدر جیئر بولسونارو، چین کے صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ترکی کے صدر طیب اردوان شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ریکارڈڈ خطاب پیر کو جنرل اسمبلی کے تعارفی سیشن میں چلایا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک برس قبل جب ہم نیو یارک میں اکٹھے ہوئے تھے تو کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سن 2020 میں دنیا کو اتنے بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ نے پیر کو اپنی 75ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹونیو گوٹرس نے کہا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور اب ہم صرف مل جل کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کو مختلف مسائل کا سامنا ہے اور ہمیں ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی اور اس کا مقصد کسی تیسری عالمی جنگ سے بچنا تھا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے بعد بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی بڑا فوجی تصادم نہیں ہوا۔ تیسری جنگ عظیم کے خطرے سے ہم بچتے رہے، جو ایک تاریخی کارنامہ ہے اور اس پر رکن ملکوں کو فخر کرنا چاہیے۔ مسٹر گوئٹرس نے اس موقع پر اقوام متحدہ کی خاص خاص کامیابیوں کا بھی ذکر کیا۔ اقوام متحدہ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک اعلامیہ منظور کیا جس میں کہا گیا کہ دنیا میں اس سے زیادہ معتبر اور کوئی ادارہ نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں کے لیے امید کا یہ سب سے بڑا اور روشن عالمی ادارہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے ان کے بقول کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا، لیکن اس حق کے آج بھی منتظر ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے جموں اور کشمیر سے متعلق بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر منعقد ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اگرچہ عالمی ادارے نے تخفیف اسلحہ، نو آبادیات کے خاتمے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے لاحق خطرات اور ترقی کے پائیدار اہداف کے ذریعے غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے ان کے بقول نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کے بقول یہ عالمی ادارہ کئی عالمی تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination.
لیکن ان کے بقول اقوام متحدہ جموں و کشمیر اور فلسطین کے تنازعات حل کرنے میں ان کے بقول ناکام رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بقول جموں و کشمیر کے عوام اپنے استصواب رائے کے حق کے حصول کے لیے اب بھی منتظر ہیں، جس کا وعدہ ان کے بقول اقوام متحدہ نے ان سے کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات کے باوجود اب بھی یہ تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ اگرچہ عالمی ادارے نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتا ہوا آ رہا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ عالمی ادارہ اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ اقوام متحدہ دنیا کے کئی تنازعات کو حل نہیں کر سکی ہے۔
مطلب فلسطین کا ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، حالانکہ یو این کے چارٹر میں، یو این کے اس میں ابھی تک ایجنڈے پر موجود ہے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشن ریپرزینٹ جو کرتی ہے، مطلب ایک بگ پاور کے اپنے انٹرسٹ کی مختلف ممالک، اس کی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہے وہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں۔
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ناکام قرار نہیں دیا جا سکتا.
یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی شاید ناکامی نہیں ہے کیونکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ ممبرز چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ کسی طرح بھی حل ہو. آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ایک اسٹریٹیجک ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ قائم کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کو اس خطے میں ایک بڑا کردار دیا جائے, اکنامک معاشی طور پہ بھی, ملٹری طور پہ بھی, اسٹریٹیجک طور پہ بھی. تو ظاہر ہے وہ ہندوستان پہ اس طرح حوالے سے زور نہیں ڈالنا چاہے گا جس طرح پاکستان چاہتا ہے.
دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارتی مشن کے سفارتکار نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے.
We reject the malicious reference made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. If there is an item that is unfinished on the agenda of the UN, it is that of tackling the scourge of terrorism.
بھارت کی سفارتکار ودیشا مترا نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کشمیر سے متعلق بیان کو مبینہ طور پر من گھڑت اور ان کے بقول نہ ختم ہونے والا بیانیہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا. ان کے بقول جموں و کشمیر بھارت کا لازمی حصہ ہے. بھارتی سفارتکار کے بقول اقوام متحدہ کے نامکمل ایجنڈے پر اب بھی کوئی چیز موجود ہے تو وہ ان کے بقول دہشت گردی کی افریت ہے. بھارتی سفارتکار نے پاکستان پر دہشت گردی میں معاونت کرنے کا بھی الزام عائد کیا جسے پاکستان متعدد بار مسترد کر چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسی وقت بحال ہو سکتے ہیں جب فلسطین کے ساتھ امن سمجھوتا طے ہوگا, لیکن سعودی ذرائع ابلاغ اور علماء اشارہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ صورتحال میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی ملک طاقتور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے احکامات کے تحت ہی رونما ہو سکتی ہے. اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے سلسلے میں ملنے والے اشارے اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں جو تجزیہ کاروں اور اندرونی معاملات سے باخبر افراد کے مطابق 35 سالہ ولی عہد اور ان کے 84 سالہ والد شاہ سلمان کے درمیان اختلاف رائے کا باعث ہے. اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کل سے ملک بھر میں 6ویں سے 8ویں جماعت میں تدریسی عمل بحال کرنے کی اجازت دے دی. اسلام آباد میں این سی او سی کے اجلاس کے دوران حکام نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا, جس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی. اس سے پہلے این سی او سی نے پہلے مرحلے میں جامعات, کالجز اور 9ویں اور 10ویں جماعت میں تدریسی عمل کی بحالی کی اجازت دی تھی. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کا شکار 4 مریض اچل بسے جبکہ 500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 75,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. ایک ماہ کے دوران کیسز کی یہ سب سے کم تعداد ہے. بھارت میں اب تک 88,000 سے زیادہ امبات اور 55,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی عالمی فہرست میں امریکہ پہلے, بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. امریکہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز یعنی سی ڈی سی نے کووڈ 19 کے پھیلنے سے متعلق نئی معلومات کو اچانک اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا. سی ڈی سی کا گزشتہ جمعے کے روز کہنا تھا کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے ایروسول نامی چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے پھیلتا ہے, تاہم سی ڈی سی نے یہ نئی معلومات پیر کے روز اچانک اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی اور اپنے سابقہ موقف کو دہرایا کہ کرونا وائرس لوگوں کے درمیان 1.8 میٹر کے فاصلے کے اندر رہتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, سانس لیتے ہوئے, کھانستے یا چھینکتے ہوئے آبی ذرات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. سی ڈی سی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جے بٹلر کا کہنا ہے کہ یہ معلومات تکنیکی نظر ثانی کے بغیر غلطی سے ویب سائٹ پر چھپی تھیں. کرونا وائرس کے پھیلنے کے طریقہ کار سے متعلق طبی ماہرین کے درمیان بحث کئی ماہ سے جاری ہے. جولائی میں دنیا بھر کے 30 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 200 طبی ماہرین نے عالمی ادارہ صحت پر ایک کھلے خط میں زور دیا تھا کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے پھیل سکتا ہے. سی ڈی سی پر کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں ہدایات کے حوالے سے بھی تنقید کا سلسلہ جاری ہے, جس میں ایجنسی نے بتایا تھا کہ کسے ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کسے نہیں. ایجنسی کی ہدایات کے مطابق ایسے افراد کو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد سے رابطے کے بعد ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں جن میں اس وائرس کی علامات موجود نہیں, جبکہ اس سے قبل ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد سے رابطہ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے. کرونا وائرس کی وبا کے باعث بند کی گئی تفریح گاہیں, ڈزنی لینڈ, یونیورسل اسٹوڈیوز اور تھیم پارکس کی انتظامیہ نے کیلیفورنیا کے حکام سے انہیں عوام کے لیے کھولنے کی اپیل کی ہے. سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی ماہ کی مسلسل بندش سے ہزاروں ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے. کیلیفورنیا پارکس ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے باعث 6 ماہ قبل ان تفریحی مقامات کو رضاکارانہ طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن اب ایسوسی ایشن نے کیلیفورنیا کے حکام حکام سے کہا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کے تحت ان پارکس کو کھولنا چاہتے ہیں. خبر سے ادارے اے ایف پی کے مطابق ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایرن گریرو کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا کے تفریحی پارکس گورنر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پارکس کے لیے گائیڈ لائنز بنانے میں جلدی کریں تاکہ مقامی آبادی کے لیے یہ اہم تفریح گاہیں دوبارہ کھل سکیں. انہوں نے خبردار کیا کہ ان پارکس کی بندش سے کروڑوں ڈالر کا ٹیکس ریونیو ضائع ہو گیا ہے اور پارکس کے ارد گرد بے شمار چھوٹے کاروبار بند ہو گئے ہیں. لاس اینجلس کے قریب ڈزنی لینڈ انتظامیہ نے 17 جولائی کو اسے دوبارہ کھولنے کی منصوبہ بندی کی تھی مگر حکام نے اس کی اجازت نہیں دی. ڈزنی لینڈ میں ہر برس لاکھوں افراد آتے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تھیم پارک ہے. دنیا کا سب سے بڑا تھیم پارک فلوریڈا کا ڈزنی ورلڈ ہے جسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. ایرن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں تفریح مقامات احتیاطی تدابیر کے ساتھ بتدریج کھل رہے ہیں. ان کے بقول وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا سے پہلے والی صورتحال نہیں ہے لہذا وہ بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پارکس کھولنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ میں ریاستوں کی جانب سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز کے تحت رفتہ رفتہ تفریح مقامات سمیت دیگر عوامی مقامات کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. سعدیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین کی ایک عدالت نے ریئل اسٹیٹ ٹائیکون اور صدر شی جن پنگ کے شدید ناقد رین زیجیان کو کرپشن, رشوت ستانی اور عوامی پیسے میں غبن کے الزامات پر 18 برس قید کی سزا سنائی ہے. انجم ہیرل گل تفصیل بتاتے ہیں.
چین کی ایک عدالت نے ریئل اسٹیٹ ٹائیکون اور صدر شی جن پنگ کے شدید ناقد رین زیجیان کو کرپشن, رشوت ستانی اور عوامی پیسے میں غبن کے الزامات پر 18 برس قید کی سزا سنا دی ہے. رین چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندرونی حلقے سے تعلق رکھتے تھے. مارچ میں صدر شی جن پنگ کے کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات پر تنقیدی کالم لکھنے کے بعد وہ منظر نامے سے اچانک غائب ہو گئے تھے. منگل کو بیجنگ کے انٹرمیڈیٹ پیپلز کورٹ نمبر 2 نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ رین عوامی پیسے میں 74 لاکھ امریکی ڈالر کے برابر رقم کے غبن کے مرتکب قرار پائے ہیں, جبکہ ملزم نے 12.5 لاکھ چینی یوان رشوت لینے کا اعتراف کیا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق 69 برس کے رین نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا ہے اور وہ اپنے خلاف سنائے گئے فیصلے کو اعلی عدالت میں چیلنج کرنا نہیں چاہتے. عدالت نے رین پر 42 لاکھ یوان کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے. رین چینی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے پراپرٹی ڈیولپمنٹ ہویان گروپ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. حکمرانوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے وہ بگ کینن کے نام سے جانے جاتے ہیں. کمیونسٹ پارٹی کے ڈسپلنری ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف اپریل میں تفتیش شروع کی اور 11 ستمبر کو ان کا ٹرائل شروع ہوا. چین کی ٹویٹر کی طرح کی ایپ ویبو پر رین کے لاکھوں فالوورز تھے, تاہم ان کا اکاؤنٹ 2016 میں حکام نے بند کر دیا. انسانی حقوق کے کارکن صدر شی اور کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے کرپشن کے الزامات کو مخالفین کو خاموش کرانے کا حربا قرار دے رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی صورتحال اگرچہ بہتر نہیں ہوئی, تاہم حکومت نے بعض مقامات پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے انہیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. انہی میں مغلیہ دور کی شاندار یادگار تاج محل بھی ہے. پیر کے روز آگرہ میں سفید سنگ مرمر کی اس یادگار کو 6 ماہ بعد عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا, تاہم لوگوں کی بہت کم تعداد اسے دیکھنے آئی. انجنا بسریچا نے نئی دلی سے اس بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے, مدثرہ منظر کی زبانی.
سفید سنگ مرمر سے تعمیر شدہ مغلیہ دور کی اس عظیم یادگار کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے, لیکن کرونا وائرس کے باعث 6 ماہ تک بند رہنے کے بعد جب اسے عام لوگوں کے لیے دوبارہ کھولا گیا تو لوگوں کی وہ لمبی قطاریں نظر نہیں آئیں جو اکثر اس میں داخل ہونے کے لیے نظر آتی تھیں. عہدیداروں نے بتایا کہ کھولنے سے پہلے یادگار کو پوری طرح سینیٹائز کیا گیا تھا. اس مرتبہ سب سے پہلے تاج محل میں داخل ہونے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان میں تائیوان کی ایک سیاح اور نئی دہلی کا ایک خاندان شامل تھے. روزانہ صرف 5,000 سیاحوں کو داخلے کی اجازت ہوگی اور انہیں وبا سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا. آگرہ میں آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے سپرنٹینڈنٹ وسنت کمار سوارے نگر نے بتایا کہ تاج محل میں داخل ہونے کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے. ٹکٹ آن لائن خریدنا ہوں گے کیونکہ ٹکٹ کاؤنٹر موقع پر کھلے نہیں ہوں گے. حکام کا کہنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنانے کے لیے تاج محل کو عقب میں لیے گروپ فوٹو لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تاریخی طور پر اس یادگار کو کرونا وائرس کی وبا میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک بند رکھا گیا. اس سے پہلے دوسری عالمی جنگ کے دوران کچھ عرصے کے لیے اسے بند کیا گیا تھا. پھر سن 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران اور 1978 میں جب آگرہ شہر میں سیلاب آیا تو تاج محل کو بند کیا گیا. تاج محل دوبارہ کھلنے سے آگرہ جیسے سیاحت پر انحصار کرنے والے شہر میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کی معیشت تاج محل کے گرد گھومتی ہے. بھارت میں غیر ملکی سیاحوں کو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والے تاج محل کو دیکھنے سالانہ لاکھوں سیاح آتے ہیں جن میں ممتاز غیر ملکی شخصیات بھی شامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سال فروری میں بھارت کے سرکاری دورے کے موقع پر تاج محل دیکھنے بھی گئے تھے. فیڈریشن آف ٹریول ایسوسی ایشن آف آگرہ کے صدر راجیو تیواری کہتے ہیں کہ تاج محل کھلنے سے ہمیں امید ہے کہ لوگ وبا میں سفر کے بارے میں پیدا شدہ خوف پر بھی قابو پا سکیں گے. وہ کہتے ہیں ابتدا میں تو انہیں صرف مقامی لوگوں کے آنے کی توقع ہے جو قریبی علاقوں سے اپنی گاڑیوں میں سفر کر کے آ سکتے ہیں. دنیا کے بیشتر دیگر ملکوں کی طرح یہاں بھی سیاحت کی صنعت کو سخت نقصان پہنچا ہے. آگرہ میں ہوٹل اور ریسٹوران سخت جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان کا کاروبار چلتا رہے. بہت سی دکانیں جہاں چھوٹی دستکاریاں اور یادگار اشیاء فروخت ہوتی تھیں بند ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد روزگار سے محروم ہو گئے ہیں. ٹور گائیڈ کے طور پر کام کرنے والے محمد شکیل خان 6 ماہ سے گھر بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاج محل کھلنے سے امید کی ایک کرن تو پیدا ہوئی ہے مگر ان کا کام اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر ملکی سیاح وہاں نہیں آتے اور جو فی الحال نظر نہیں آ رہا. شکیل خان جیسے لوگوں کی حالت نے بھارت کو کاروبار دوبارہ کھولنے پر مجبور کیا ہے. حالانکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ بھارت میں ہی دیکھنے میں آ رہا تھا. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق فی الوقت بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 55 لاکھ ہے اور بھارتی عہدے داروں کے مطابق 40 لاکھ سے زیادہ کیسز گزشتہ 2 ماہ کے دوران سامنے آئے ہیں. بھارت کے بیشتر شہروں میں مارکیٹیں کاروباری ادارے اور ریسٹورینٹ کھل گئے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ اور اندرون ملک پروازیں بھی شروع ہو گئی ہیں تاہم بیرون ملک پروازیں ابھی بند ہیں. مارچ کے مہینے میں کرونا وائرس کے باعث بھارت میں سخت ترین لاک ڈاؤن کیا گیا مگر اس میں نرمی کے ساتھ ہی کووڈ 19 کے کیسز بڑھنے لگے. اگرچہ اس کی 1.3 ارب کی آبادی کے لحاظ سے کیسز کی تعداد دیگر ممالک مثلاً امریکہ اور برازیل کے مقابلے میں کم ہے تاہم آخر میں بھارت کے اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ٹیلی ویژن کے آسکر سمجھے جانے والے ایمی ایوارڈز میں کامیڈی ڈرامہ سیریز سکسیشن، ٹی وی سیریز واچمن اور کامیڈی سیریز شٹ کریک کئی ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کرونا وبا کے باعث اتوار کو لاس اینجلس میں ہونے والا ایوارڈ شو روایت سے ہٹ کر ورچوئل یعنی آن لائن ہوا جس میں اداکاروں اور پروڈیوسرز نے اپنے گھر اور دیگر مقامات سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. شو کے دوران کرونا کی وبا اور امریکہ کی سیاسی صورتحال سے متعلق لطیفوں کے علاوہ نسلی انصاف کے حوالے سے بھی اپیلیں کی گئیں. ایچ بی او کی ڈرامہ سیریز سکسیشن بہترین ڈرامے کا ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہی جس کی کہانی میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک گھرانے کے گرد گھومتی ہے. اداکارہ جرمی سٹرونگ کو ڈرامے میں بہترین اداکاری پر بیسٹ ایکٹر کا ایم اے ایوارڈ ملا. ڈرامہ سیریز کی بہترین اداکارہ کا ایوارڈ یوفوریا کے لیے زینڈایا کے نام رہا. مجموعی طور پر سکسیشن کو بہترین ہدایت کاری اور بہترین کہانی سمیت 7 ایوارڈز ملے. ٹی وی سیریز واچ مین کو کم ایک ساتھ کی بہترین سیریز کا ایوارڈ ملا جبکہ مجموعی طور پر یہ سیریز 11 ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہی. ایچ بی او نے مجموعی طور پر 30 اور نیٹ فلکس نے 21 ایمی ٹرافیاں سمیٹی. واچ مین میں پولیس کے جاسوس کا کردار نبھانے والی رجینا کنگ کو محدود سیریز کی کیٹیگری میں بہترین اداکارہ کے ایمی کا حقدار قرار دیا گیا. اسی کیٹیگری میں بہترین اداکار کا ایوارڈ آئی نو دس مچ از ٹرو کے لیے مارک روفالو کے نام رہا. ایک رن ڈاؤن موٹل میں رہنے پر مجبور مگر امیر خاندان کے گرد گھومتی کامیڈی سیریز شٹ کریک 9 ایمی ایوارڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی. بہترین کامیڈی سیریز کے ایوارڈ سمیت سیریز میں عمدہ اداکاری پر کینیڈین سٹارز کیتھرین اوہارا، یوجین لیوی، ان کے بیٹے ڈینیل لیوی اور اینی مرفی کو بھی ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا. کرونا وبا کی وجہ سے ایوارڈز کی تقریب سے قبل نہ تو کوئی ریڈ کارپٹ ہو سکا اور نہ ہی مداحوں کو آنے کی اجازت دی گئی. تاہم ایوارڈ شو کی انتظامیہ نے کیمرے اور مائکرو فونز 125 مختلف مقامات پر موجود نامزدگیاں حاصل کرنے والے افراد کو بھجوائے جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے تقریب میں شرکت کی. سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس نے ریوارڈز فار جسٹس کے اپنے دفتر اور ساتھ ہی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے مارک رینڈل، فریڈرکس اور پال ایڈوین اور بی جونیئر کے اغوا سے متعلق معلومات کے لیے الگ الگ $50,00,000 تک کے انعامات کی پیشکش کا اشتہار دیا ہے. یہ دونوں افغانستان میں لاپتہ ہو گئے تھے. آر ایف جے انعام کی پیشکش کسی بھی ایسی معلومات کے لیے ہیں جن سے مسٹر فریڈرکس یا مسٹر اوبی کے ٹھکانے کا پتہ چل سکے اور ان کی بازیابی اور واپسی عمل میں آ سکے. اوربی کو آخری مرتبہ پاکستان کی سرحد کے قریب خوست افغانستان میں وسط مئی 2014 میں دیکھا گیا تھا. جب وہ لاپتہ ہوئے تو اس وقت وہ اپنی زیر تصنیف کتاب کے لیے ریسرچ میں مصروف تھے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں سرحد پار کر کے پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے تھے. مارک فریڈرکس کو 2020 میں فروری کے اوائل میں اغوا کیا گیا تھا. اغوا کے وقت وہ کابل میں قیام پذیر تھے. وہ تقریباً 2010 میں افغانستان گئے تھے اور پورے ملک میں تعمیراتی منصوبوں پر کام کر رہے تھے. ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کا نظام امریکی محکمہ خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس چلاتی ہے. 1984 میں جب سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کے تحت 100 سے زیادہ لوگوں کو $15 کروڑ سے زائد رقم ادا کی جا چکی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل معلومات مہیا کی تھیں جن سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد ملی یا ان سے دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچاؤ ممکن ہو سکا. ریوارڈز فار جسٹس کے بارے میں ٹویٹر پر معلومات حاصل کریں. پتہ یہ ہے https://twitter.com/rfj-usa. اگر کسی کے پاس مارک فریڈرکس یا پال اوربی کے اغوا کے بارے میں معلومات ہوں تو برائے مہربانی ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کریں. پتہ ہے www.rewardsforjustice.net. ای میل کا پتہ ہے info@rewardsforjustice.net. یا قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونسلیٹ میں ریجنل سیکیورٹی افسر سے رابطہ کریں. انفرادی طور پر ایف بی آئی کو بھی معلومات دی جا سکتی ہیں. پتہ ہے tips.fbi.gov. تمام معلومات انتہائی صیغہ راز میں رکھی جائیں گی.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگرچہ اقوام متحدہ نے ان کے بقول کئی عالمی معاملات اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کے بقول یہ عالمی ادارہ جموں کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کے ایک سفارتکار نے پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں اس بیان کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے کہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی، لہذا دفاعی ادارے کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال بعد ثانیہ بلدیہ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 4 کو جرم سہولت کاری کے باعث عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ حکومت نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک، جو پچھلے سال نومبر میں پراسرار طور پر غائب ہوئے، کے خلاف فوجی عدالت میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلانے کا عندیہ دیا ہے۔ اور پاکستان میں کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین کینسنو کے تیسرے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس آج منگل سے باضابطہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ اجلاس ورچوئل ہوگا، جس کے دوران بعض رہنماؤں کے پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب سنائے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔